أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأثومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله أيضا في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى روح پرفتوح حضرت معلم اخلاق و عرفان عارف واصل مجسم اخلاق عاشق امام خمینی عاشق رہبری و ناصر شہید حسینی نفوس کی تربیت کرنے والے دلوں کو جلا دینے والے روحوں کو خدا کی جانب متوجہ کرنے والے استاد حضرت مولانا سید آغا جعفر نقوی صاحب کی یوم وصال کے عنوان سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت کم عرصہ ہمیں نصیب ہوا اس عظیم استاد کا، لیکن جو کچھ مشاہدہ کیا وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام و راہبر بنایا ہے، وہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے وحی کی ہے ان پر نیک کاموں کی، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے، وہ عابد بندے تھے. اور سورہ عنکبوت کی آیت میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں جد و جہد کی، کوشش کی، ہم یقیناً اور حتماً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. اور تیسری آیت میں ارشاد رب العزت تھا کہ کہہ دو کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، دو ہو یا اکیلے ہو. حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب نور اللہ مرقدہ الشریف کی زندگی ان تین آیات کریمہ کا عملی نمونہ تھی. یوں تو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار بہت اعلیٰ تھا، یہ یقیناً ان کے گھر والے، ان کے قریب بیٹھنے والے افراد جو بہت سارے ہیں، ایک بہت بڑی فہرست ہے، صرف کراچی میں نہیں بلکہ پاکستان میں ان کے عاشق موجود ہیں، اور اب پوری دنیا میں ان کے عاشقین موجود ہیں، اور ان کے حلقہ درس سے وابستہ ان کے شاگرد و تلامذہ در حقیقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ سب ان کو، یہ سب وہ جانتے ہیں اور وہ بتائیں گے. سب سے پہلے میں اس عارف واصل معلم اخلاق و عرفان، اس عظیم استاد، اس عظیم بندہ الہی، بند عبد خالص، عبد خالص خدا کے ارتحال اور وصال کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں ان کے خانوادے کی خدمت میں، ان کے تمام شاگردوں کی خدمت میں، ان کے تمام محبوں کی خدمت میں، اور دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے چاہنے والوں کی خدمت میں. یقیناً یہ خدا کا بہت بڑا تحفہ تھے، بہت عظیم ہدیہ الہی تھے سید آغا جعفر نقوی صاحب، کہ ایسی شخصیات کا دوبارہ آنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نرگس جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ہزاروں سال کے بعد ایک چمن میں ایک دیدور پیدا ہوگا، نہ جانے کب ہوگا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جو بہت خاموشی سے چلی جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، ہمارے درمیان سے اڑ جاتی ہیں، لیکن ایک خاموش میسج، سائلنٹ میسج ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ انہی ایسے افراد کے لیے کہا ہے کہ جن کا دل بھرا ہوتا ہے درد سے۔ کسی موقع پہ میں نے کہا تو جو صاحب درک ہوتا ہے وہ صاحب درد بنتا ہے۔ انبیاء صاحب درک تھے تو صاحب درد بنے، ائمہ صاحب درک تھے صاحب درد بنے۔ اے حضرت امام خمینی اور عرفائے عظیم اور حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب صاحبان درک تھے، درک کرتے تھے اس الم کو، اس غم کو، اس پیاس کو، اس تشنگی کو جو انسانیت پہ پائی جاتی تھی، جو ان کے من میں تھی۔ لہذا صاحب درد بنے، اور جب صاحب درد ہوتا ہے پھر عزیزان گرامی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ دن ہے یا رات ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو مجذوب ہوتے ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ بقول امام علی کے کوئی دیکھتا ہے تو کہتا کہ ان کو کوئی عارضہ لاحق ہے، ان کو کوئی پریشانی اور بیماری ہے، اضطراب ان کو گھیرا ہوا ہے۔ امام علی کہتے ہیں نہیں، ان کو کسی اور چیز کا اضطراب ہے، کسی اور چیز کے درد و الم نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے، جو راتوں کو جگاتا ہے، دن کو پیاسا رکھتا ہے۔ حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب نور اللہ مرقدہ الشریف وعلی اللہ مقامہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ایسی مجذوب شخصیت تھے۔ پھر اسے دنیا کی لہروں کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ظالم و جابروں کا کوئی باک نہیں ہوتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے، خدا در حقیقت تمام چیزوں پہ اس کا خوف مسلط کر دیتا ہے، لیکن جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ یہ امام معصوم کی حدیث ہے۔ سید آغا جعفر نقوی صاحب استاد عرفان و اخلاق ایک ایسی شخصیت کا نام تھے۔ چاہتا ہوں کچھ جملے پہلے ان کے حوالے سے ذکر کروں۔ یہ وہ خاصان خدا ہیں کہ جو بہت خاموشی سے آتے ہیں، بہت خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی زاہدانہ، ان کا عمل درویشانہ، ان کی فکر عالمانہ، ان کا عشق عارفانہ، اور ان کا جہاد محبت الہی کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو خدا کی محبت میں ہوتے ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں، عشق الہی موجزن ہوتا ہے ان کے دلوں میں۔ پھر وہ لوگوں کا انتظار نہیں کرتے، وہ چلتے رہتے ہیں، قافلہ بنتا رہتا ہے، کارواں تشکیل پاتا رہتا ہے۔ آغا صاحب بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ یقیناً ایک ایک منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ کاش کہ ان کی قدر کی جاتی۔ کچھ دوستوں نے کچھ کام کیا ہے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آیت درست آیت۔ میں اپنے گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے ان تمام سامعین و ناظرین سے ایک درخواست کروں گا کہ جس کا جو بھی واقعہ آغا صاحب سے ہے، اگر وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے، ہم تک پہنچے، ہم اس کو ویژولائز کریں گے، آڈیو ویڈیو میں لے کر آئیں گے، کتابی شکل میں لے کر آئیں گے۔ اگر ہم تک نہیں پہنچ سکتا، اپنا بیان اچھی کوالٹی میں ریکارڈ کر کے موبائل کے ذریعے سے ہمارے آفیشیل فیس بک پیج پر آغا صادق رضا تقوی پر ہمیں ارسال کر دے، یا ایس ایس آر تقوی SSRTAQVI@gmail.com پر ہمیں ارسال کر دے۔ 3 منٹ 4 منٹ کا کلپ، اپنا کوئی واقعہ جو یادگار ہو کہ آغا صاحب نے کس طرح، تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو سکے کہ ان کی شخصیت کے کیا کیا پہلو تھے اور لوگوں سے ان کا اخلاق و کردار کیسا تھا، تو ایک مدد ہو سکے گی اور ایک ہمیں اچھی ڈاکیومنٹری جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ ابھی بھی کچھ لوگ در حقیقت کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہو جائے، ان کے کچھ دروس کچھ دوستوں کے پاس ہیں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یا آپ کی اطلاع میں ہے کہ کسی کے پاس ان کا کچھ مواد علمی موجود ہے تو وہ اس کو بھی شیئر کرے اور ہم ایک مرکز بنا سکیں، ایک جگہ بنا سکیں، تنظیم نشر آثار مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کے، وہاں سے ہم نشر کر سکیں۔ اس بنا پر میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آغا جعفر نقوی کیسے معلم اخلاق و عرفان بنے؟ یہ جو دوسری آیت میں نے پیش کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ در حقیقت اس آیت مجیدہ کے مذاق تھے کہ خدا نے کہا جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم یقیناً حتماً اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ اصلاً فارسی میں کہتے ہیں خدا بی جواب نہ میزارت، خدا بغیر جواب کے جانے نہیں دے گا، جو بھی آیا ہے خدا جواب دے گا، جواب آئے گا۔ ممکن نہیں ہے کوئی خدا کے دروازے پر آئے اور خدا کا جواب نہ آئے۔ گوش شنوا ہونے چاہیے، چشم بصیرت ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورۃ طلاق کی دوسری آیت کا درمیانہ حصہ اور پھر تیسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کے لیے خروج کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، یجعل له مخرجا، قرار دیتا ہے خدا۔ یہ کون خدا قرار دے رہا ہے؟ یجعل در حقیقت حسن ہے اس میں، یجعل له مخرجا، اس کے لیے راہ خروج، پریشانیوں سے، گناہوں سے، سیر اللہ سیر سلوک کے لیے ایک راہ بنا دیتا ہے۔ یہ کون یجعل ہے؟ وہ یجعل رسالتہ ہے، یہ وہی کہہ رہا ہے کہ وہ بہتر ہے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر اپنی رسالت و نبوت قرار دے۔ وہی اللہ ہے جو کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، یہ وہی جعل ہے۔ تو خدا اسی جعل کے تحت یعنی قرار دیتا ہے، اس کا نظام الہی، نظام ولایت یہی ہے کہ وہ انبیاء کو قرار دیتا ہے، وہ خلیفہ اور امام قرار دیتا ہے، وہ نبوت قرار دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یجعل له مخرجا، اس کے لیے راہ خروج در حقیقت قرار ہوتا ہے۔ وہ تنگ گلی میں، بند گلی میں پھنس نہیں جاتا، کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں۔ وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یا وَيَرَزُقْهُ، اور اس کو رزق دیتا ہے، یہ فعل مضارع مجزوم ہے، وَيَرْزُقْهُ تھا اصل میں، لیکن قواعد عربی تھے وَيَرْزُقْهُ، اس کو، کس کو؟ جو اہل تقویٰ ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ، وہاں سے دیتا ہے، لا يحتسب، جہاں سے اصل وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتا، جہاں اس کی عقل پہنچ نہیں سکتی، وہاں سے اسے رزق دیتا ہے۔ وَيَرْزَقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ توکل کرے، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ کافی ہے اس بندے کے لیے۔ اِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، خداوند عالم نے ہر چیز کے لیے ایک قدر، ایک لمٹ معین کی ہے۔ آغا جعفر صاحب اس آیت کا مذاق بھی تھے، بہت ساری ایسی آیتیں آپ رکھتے چلے جائیں اور مولانا آغا جعفر صاحب کے الہی اعمال اور ان کے نورانی اعمال کو دیکھتے چلے جائیں، قرآن مجسم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ سنت الہی ہے کہ وہ دروازوں کو کھولتا ہے، یہ سنت الہی ہے کہ وہ در حقیقت نجات عطا کرتا ہے۔ آغا جعفر نقوی کیسے معلم اخلاق عرفان بنے، یہاں پہ میں نے کچھ نکات لکھے ہیں تاکہ فہرست وار ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک دینی خانواده میں پیدا ہوتے ہیں، دیندار گھرانے میں، آپ کے والد بھی عالم دین تھے، آپ کے چھوٹے بھائی بھی عالم دین ہیں، پھر آپ اہل ادب تھے، اہل زبان تھے، ادیب تھے، مترجم تھے، محقق تھے، بعض نے کہا ہے کہ آپ شاعری سے بھی شغف رکھتے تھے، شاعری بھی کی ہے، فلسفی بھی تھے، متکلم بھی تھے، کئی حیثیتیں اور کئی آباد آپ کے ظرف وجودی میں جمع تھی۔ لیکن کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ جب حضرت امام خمینی پاکستان میں کراچی میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد شریعت اصفہانی المعروف آقا شریعت کو پاکستان بھیجتے ہیں تاکہ یہاں پر حوزہ علمیہ قوم کی طرز پر مدارس کو قائم کیا جائے، لیکن وہ کراچی میں مقیم ہوتے ہیں 116 پارسی کالونی میں، کہ جہاں پر مولانا آغا جعفر صاحب رہا کرتے تھے، اب ان کا خانوادہ ہے، اور وہیں پر آپ کا انتقال بھی ہوا تھا، اور آخری ایام تک آپ آقا شریعت مرحوم کے دروس کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ نقطہ وصل ہے مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کا ارتقاء کے لیے، اور آہستہ آہستہ آپ امام خمینی کی تعلیمات سے، ان کی فقہی نقطہ نگاہ سے آشنا ہوتے چلے گئے، اور ایک تحول، ایک تبدیلی آپ کے اندر آتی چلی گئی، اور آپ معتمد خاص بن گئے آقا شریعت کے۔ یوں تو اور بھی افراد، ذی علم افراد، اہل ادب افراد آقا شریعت کے حلقہ درس میں آتے تھے، ہفتے کے دن تحر الوسیلہ کا درس اور فقہ کا درس، اور جمعے کے دن تفسیر قرآن کا درس نماز مغرب و عشاء کے بعد آقا شریعت دیا کرتے تھے، اور وہ آقا جعفر نقوی صاحب نے جاری رکھا۔ یہ بہت بڑی بڑی شخصیات جو تھیں وہ تشریف لاتی تھیں، اور یقیناً یہ پوری ایک فہرست ہے کہ کون کون افراد ان کے حلقے درس میں آتے تھے، پھر وہ آغا جعفر صاحب سے مربوط ہوئے، اور پھر آغا صاحب نے اس سلسلے کو آگے پہنچایا۔ یہ نقطہ وصل ہے مولانا آغا جعفر صاحب کا کہ امام خمینی سے آشنا ہوتے ہیں، معتمد خاص بنتے ہیں، اور آقا شریعت کی رحلت کے بعد آپ ان کے قائم مقام بنتے ہیں، اور انہی کے دروس کو جو ہے آپ جاری رکھتے ہیں، اور یہیں سے آپ ایران میں چلنے والی اسلامی تحریک سے مرتبط ہو جاتے ہیں۔ آقا شریعت چونکہ اسلامی انقلاب سے پہلے آئے تھے، جب شاہ ایران نے ایک دفعہ کچھ قالین بھجوائے تھے حسینیہ ایرانیان میں، تو آقا شریعت جب وہاں گئے تو کہا مجھے اس میں سے خون کی بو آ رہی ہے، توجہ رکھیے گا، خون کی بو آ رہی ہے، ظالمانہ اور جابرانہ نظام حکومت، ڈکٹیٹر اور مستبد نظام حکومت کے بھیجے ہوئے کارپوروں کو اٹھوا دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، میں نے عرض کیا کہ بہت سی یادیں سینوں میں ہیں، میں تمام سننے والوں درخواست کروں گا جو مربوط رہا ہے، حلقے درس میں رہا ہے، وہ اپنی بات کو ہم تک پہنچائے، انشاءاللہ وہ ای میل اور ہمارے پیج کا ایڈریس جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، اور اس پہ آپ اپنی تمام چیزیں بھیج سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس طریقے سے یہ آغاز ہوتا ہے مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کا، اور پھر آقا شریعت کے بعد چونکہ مولانا آغا جعفر صاحب حبیب پبلک اسکول میں ایک معلم کی حیثیت سے تھے، یہ خود ایک بہت بڑا چپٹر ہے، ان کے میٹرک کے شاگرد، ان کے نائن کلاس کے شاگرد، ان سے وابستہ افراد، یہ پوری ایک داستان ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ان کے میٹرک کے جو شاگرد تھے وہ ان کے حلقہ درس میں آنے لگے تھے، تو وہ بتاتے تھے آج وہ بہت بڑے ڈاکٹرز بن گئے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ہے، مختلف شہروں اور ممالک میں بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، آج بھی جو ہے وہ उनको याद रखे हुए हैं। जब हमने इस मजलिस का ऐलान किया था तो कनाडा से एक हमारे डॉक्टर डॉक्टर शफकत, उन्होंने कहा कि मुझे भी इस कार्य सवाब में शरीक फरमाइए। मैंने कहा कि मैं एक वसीला हूँ तमाम चाहने वाले आगा साहब के इस मजलिस में शरीक हैं ताकि उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाया जाए। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनसे रबता नहीं हुआ था, हज़रत मौलाना आगा जाफ़र नकवी साहब नवर मरकदह शरीफ के हवाले से उनसे रबता हुआ। अलहमदिल्ला हम चाहते हैं कि उसको एक मरकज़ दी जाए और उनके आसार को नशर किया जाए। आखिर शरीयत की शागिर्दगी ने दर हकीकत वो निखार पैदा किया, वो हुस्न पैदा किया। आप इंडिया से बहुत फारिग तहसील शख्सियत थे, इंग्लिश अरबी फारसी इस पर मुकम्मल तसल्लुत और अबूर हासिल था मौलाना को। उसके अलावा आपकी जो अपनी ज़बान थी उसके हवाले से अदीब थे, नक़ाद थे, लिखने वाले थे, अहल कलम थे, साहिब राय थे। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात एक पहलू जब सामने आ जाता है दूसरे पहलुओं पर पर्दा पड़ जाता है, लेकिन आगा जाफ़र साहब की शख्सियत भी बिल्कुल ऐसे ही थी कि एक पहलू उनका इरफानी सामने आया दूसरे पहलुओं पर पर्दा पड़ गया। लेकिन हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसी शख्सियत थे, रिसाला निकाला करते थे, उसकी एडिटिंग जो है एडिटरशिप आपके पास थी और फिर वो रिसाला काफ़ी अर्से तक चला भी है। अलगर्ज़ी की ये नुक्ता आगाज़ था एक हकीकी माना में मुजतहिद हौज फर्जंद हौज़ इल्मिया हज़रत आयतुल्लाह शेख मोहम्मद शरीत इस्फहानी की तरबियत ने आप वो निखार पैदा किया कि आप हकीकी इस्लाम को हकीकी दर हकीकी निज़ाम विलायत मरजियत को दर हकीकत अपने मन में उतारते चले गए। और मन में उतारने के बाद दर हकीकत वो सफ़ा वो समीमियत वो नूरानियत वो खलूस वो इखलास वो शफाफियत आपके अंदर मज़ीद निखरती चली गई। शुरू ही से आप एक बाखलाक और मुअद्दब शख्सियत थे, लेकिन आके शरीयत की शागिर्दी में आने के बाद वो निखार जो वो मज़ीद उसमें हुस्न पैदा हो गया। और फिर आके शरीयत के साथ साथ वो इस्लामी इनकलाब से वाबस्ता रहे, और फिर उसके बाद आके शरीयत के वफ़ात के बाद इस्लामी इनकलाब से जो अफराद आते रहे उनसे मुत्तसिल होते रहे, क्योंकि आके शरीयत का घर मरकज़ था, वहाँ पे आते थे। इमाम खुमैनी के बहुत सारे खतूत आके शरीयत के पास थे, वो बाद में फिर ईरान भिजवाए गए ताकि इस तरीके से जो है उनको महफूज किए जा सके। ख़ुद आप जब ज़ियारात के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो उसका अहवाल आप सुनाते हैं, मौलाना आगा जाफर नकवी साहब सुनाया करते थे कभी कभी। मुजस्सम अखलाक थे, यानी किसी से कोई बदतमीज़ी, कोई ऐसा अमल और रवैया कि जिसमें बद अखलाकी का उनसर आता हो आपकी सीरत आपके पहलू में और आपके किरदार में नहीं देखा गया। हमेशा छोटों से भी आप कह के मुखातिब किया करते थे, यानी हम और उनमें शायद माजरा चाहता हूँ काफ़ी फासला था सन साल के लिहाज से, लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बहुत मुजस्सम अखलाक, यही चीज़ उनके शागिर्दों ने स्कूल में भी महसूस किया था। एक ज़माने तक आप पढ़ाते रहे, उसके बाद फिर आपने महसूस किया कि अब मुझे इस नौकरी को खैराबाद कह देना चाहिए। उसके बाद जब आपने खैराबाद कह दिया तो अपनी हया से तकरीबन अंदाज़न मैं बता रहा हूँ, कम उबेश इसमें कमी ज़्यादती हो सकती है, कोई 15 बरस पहले उन्होंने जो है नौकरी को खैराबाद कह दी, तकरीबन अर्ज़ कर रहा हूँ। और पूरा वक्त जो है आपने दरसो तदरीस में गुजारना शुरू कर दिया। सख्त सख्त हालात, गर्मी सर्दी खिजा बहार, हफ्ते के अयाम में या 3-4 बजे के वक्त आप या नमाज जुमा से पहले या मगरिब के बाद आप मुख्तलिफ इलाक़ों में दर्स के लिए जाया करते थे। मसलन ज़ैनबिया मंबरगा कोरंगी 2.5 नंबर पे जो है एक अर्स तक आगा जाफ़र साहब जो है वहाँ पर दर्स देते रहे पाबंदी वक्त के साथ। इन्हीं वो जो लगन होती है, वो जो तड़प होती है वो उनमें देखने को मिली। और कहा करते थे कि आइम्मा की कोशिश होती थी दो आदमी चार आदमी मिले उनकी तरबियत करें, ऐसी तरबियत करें जो मुस्तहकम तरबियत। और ये वजह आगा प्रताप, यानी आंधी हो तूफ़ान हो जलजला हो, आगा साहब अपने वक्त पर उस मुबारका या मस्जिद मौजूद होते थे। फिर जब कुछ हालात ख़राब हुए तो हम दोस्तों ने कुछ ज़िम्मेदारी बांटी कि जनाब लेके आया जाए। बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल पे आ जाते थे, वही जना कैप और शेरवानी और पजामा, उसी पे आप बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गए। पूरी ज़िंदगी आपने इसी तरह बसर की। मैंने बताया कि मुजस्सम अखलाक थे। कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कहा कि बहुत तेज़ आवाज़ में बात की हो। मैंने पूरी ज़िंदगी जितना भी वक्त उनके साथ गुजारा है, मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। सिर्फ एक दफ़ा एक आईएसओ का इजलास था, उसमें हमारे एक बरदर ने एक बात कही तो वो इंसाफ पर मबनी नहीं थे। आगा साहब उठे जो कि रुकन नज़ारत थे गालिबन, उन्होंने जो है कहा कि आप समझते हैं कि आप हक पर दूसरे हक पर नहीं है, आपको सोचना चाहिए समझना चाहिए। आप कह के मुखातिब किया, छोटा था वो नौजवान मेडिकल का स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद जो है सर झुका के बैठ गए। और उनका एक अंदाज़ होता था कि वो इस तरह हाथ को रख लेते थे और सर झुका कर गौर फिक्र में मशगूल हो जाते थे और बिल्कुल नॉर्मल हो गए। उस वक्त एक गुस्सा था कि आपके माथे की जो रग थी वो गुस्से की वजह से सुर्ख हो गई थी, उभर आई थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ गए इस तरह करके। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वही तस्वीर है, बस आप तस्वीर की जगह हाथ रखे बैठे हैं और नॉर्मल हो गए। उसके बाद शीर शकर हो गए, यानी कोई बात नहीं हुई थी। इस तरीके शायद ज़िंदगी पहली मरतबा मैंने उनको देखा था कि उन्होंने जो है किसी को समझाने के लिए थोड़ा तेज़ लहजा अपनाया। उसके बाद आपका जो रवैया अपने शागिर्दों से था, एक शफीक बाप के उनवान से था, शफीक बाप के उनवान से था। हर एक पे खसूसी तवज्जो, हर एक का नाम, हर एक के साथ वक्त गुजारना, हर एक के सवाल को अहमियत देना, हर एक को तवज्जो देना, हर एक के सवाल का जवाब तसल्ली बख्श देना, ये आपका वतीरा और आपकी रविश और मनिश थी। एक दफ़ा पूछें, दो दफ़ा पूछें, तीन दफ़ा पूछें, इस्तखारा लेने वाले, मशवरा करने वाले, अलगर्दी के निकाह हो, तलाक़ हो, दुआएं हो, आगा साहब जो है वो सुबह से मौजूद होते थे। अपनी इबादत से फारिग होने के बाद बाज़ औक़ात ख़ुद आप आकर उस जगह पे जहाँ पे दर्स होता था बैठ जाते थे, फिर आने जाने वाले आ जाते थे, या कोई आ गया और आप बाहर आके बैठ गए, तलावत कुरान करते हुए नज़र आ रहे हैं या नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी हमने फालतू नहीं देखा। तीसरा काम अगर आगा साहब ने किया तो गौर व फिक्र है, या उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा, या कुरान पढ़ते हुए देखा, या गौर व फिक्र करते हुए देखा। मैं समझता हूँ कि हज़रत मौलाना आगा जाफर नकवी साहब को उनका गौर व फिक्र उनको उस आला मुकाम पर ले गया। उनकी नीयत, उनका खलूस, उनका इखलास, और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ उनके खुदा से चाहत और मोहब्बत उनको उस मुकाम तक ले गई। और ये हम सब के लिए दर्स है, जो हम कहते थे कि नहीं है कोई आगा साहब, खुद आगा साहब बने हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जिन्होंने जद्दोजहद की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम यकीनन रास्ते की हिदायत करेंगे। उमय तकल्ला या जालो मखरजा, हम उनके लिए रास्ते खोलेंगे, खुदा खोलेगा। अगर अम्बिया के लिए रास्ते खुल सकते हैं, सबके लिए रास्ते खोल सकते हैं। तवज्जो रखिएगा, ये खुद सुन्नत इलाही है, सुन्नत इलाही कि वो रास्ते खोलता है, हिदायत करता है, वो अपनी तरफ बुलाता है। वो अपनी जो एक शिविर, एक बालिश आता है, खुदा कहता है एक ज़रा मैं तुम्हारे पास आऊँगा, इतना फासला तय करूँगा, जो एक ज़रा आएगा मैं उसे ज़्यादा हरवला करके जो है वो उसके पास आऊँगा, जो हरवला करके आएगा मैं दौड़ कर उसकी तरफ आऊँगा। तो आगा साहब दर हकीकत एक ऐसी ही शख्सियत थे कि जो अपने गौर फिक्र खलूस और नीयत से इस मुकाम तक पहुँचे। अखलाकी लिहाज से शागिर्दों में तरबियत और तवज्जो, अब ये हर शागिर्द अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करे ताकि अंदाज़ा हो कि हम क्या जा रहे हैं। उसके अलावा जामुल अवदाद सिफात के मालिक थे, यानी एक ही शख्स में इरफान भी है, جہاد بھی ہے، مبارزہ بھی ہے، غریب و یتیم پروری بھی ہے، معاشرے کے دکھے ہوئے انسانوں کا درد بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے، مردہ باد ظالم بھی ہے، مظلوم زندہ باد بھی ہے. الغرض یہ کہ وہ صفات جو امیر المومنین کے بارے میں، جامع الازداد صفات کے مالک تھے، امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے. آغا جعفر نقوی صاحب چونکہ اپنے امام کے پیروکار تھے، امام علی علیہ السلام کے، امام خمینی کے سچے عاشق تھے، لہذا آپ نے بھی وہی راستہ اپنایا اور آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا چلا گیا. بعض اوقات ہم ان کی عرفانی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعاً بڑا رشک آتا ہے. آغا صاحب کو سمجھتے تو کچھ ہیں، لیکن کیا ہیں، باتیں ان کی دل پہ اثر کرتی تھیں. حلقہ درس کی جانب جب آؤں گا تو بتاؤں گا. ایک خدا کی طرف متوجہ کرتی تھیں کہ خدا ہے، محسوس کرو، خدا تم سے محبت کرتا ہے، تم خدا سے محبت کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، نماز توجہ سے پڑھو، دل لگاؤ. ایسی وہ باتیں ہوتی تھیں واقعاً کہ جو دل میں اثر کرتی تھی، پاکیزہ نفس پاکیزہ دل سے بلند ہوتی تھی تو پھر نفس پر اثر بھی کرتی تھی. اس زمانے میں ہم انٹر کیا تھا، تقریباً یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہم نے انٹر کیا تھا، اور انٹر کے بعد ہم ایران جانا چاہتے تھے لیکن ہم ایران نہیں جا سکے، اور ہمارے کچھ دوست جو تھے وہ ایران چلے گئے تھے، مولانا افتخار عابد صاحب، مولانا قرۃ العین اور اسد عالم نقوی صاحب، یہ ہمارا ایک گروپ تھا جو ایران جانا چاہتا تھا، یہ لوگ چلے گئے تھے، ہم نہیں جا سکے تھے. اس کے بعد ابو طالب طباطبائی صاحب اس زمانے میں یہ سب تھے، اور ہماری ملاقاتیں ہوئی تھیں کہ کس طرح جانا چاہیے. بہرحال تو اس زمانے میں پھر آغا جعفر نقوی صاحب سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ظاہر بات ہے انقلاب آ چکا تھا، اور ایک شوق اور ولولہ تھا لوگوں میں دینداری کا، دین فہمی کا، حلال و حرام سیکھنے کا. مولانا صادق حسن صاحب کے دروس ہوا کرتے تھے، تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے اور ان کی تعلیمات کے مطابق جو ہے، بہرحال ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اصلاح امت میں، مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کا، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ مثلا نوجوان ہوتے تھے تو ڈرامہ بھی دیکھ لیا، کوئی فلم بھی دیکھ لی، اس کے بعد کوئی گانا آ رہا ہے تو گانا بند کر لیا، کانوں میں آنکھیں ڈال لیا، ٹھیک ہے نا. جو ایک نوجوانوں کے ایک ہوتا ہے اسلامی بننے کا ایک طریقہ ہوتا تھا نا، وہ اس طریقے سے. پھر پتہ چلے نہیں کوئی اور بھی ہے جو کہتا ہے ڈرامے بھی نہ دیکھو. اچھا یہ بھائی یہ کون سا مولوی ہے بھائی جو کہتا تھا نماز توجہ سے پڑھو، جو کہتا تھا قرآن پڑھو. کچھ دوست جو تھے وہ مرتبط ہوئے، پھر ہم ان کے ساتھ گئے. تو ایک لمبا سا ہال ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، جماعت ہوئی، اس کے بعد مزیدار قسم کی دودھ پتی ملی اور سموسا ملا. اس کے بعد آغا جعفر صاحب آ کے بیٹھے اپنی مسند پر، پھر انہوں نے درس شروع کیا. پہلے پہل تو ہلکا پھلکا سمجھ میں آیا، سر سے گزر گیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا، پھر لذت آنے لگی، مزہ آنے لگا. پھر کچھ دوستوں کو معرفی کیا. الگ عرض یہ کہ یہ زمانے سے طرح گزرتا رہا. آغا جعفر نقوی صاحب اس تمام مدت میں ایک شفیق باپ کی حیثیت سے سامنے آئے. میں نے بتایا کہ یتیم پروری، غریب پروری آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. وجوہات آپ کے پاس آتے تھے، خمس، صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کے موارد آتے تھے. تو اپنے شاگردوں کے ذریعے سے نیٹ ورکنگ کرتے تھے، تحقیق کرواتے تھے اور ان کو رقم پہنچواتے تھے. یہ جو لوگ آتے تھے ان کو تصدیق کر کے ان کی امداد کرتے تھے، لیکن شاگردوں کو کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جس طرح عام لوگوں کے لیے. شاگردوں کے لیے خاص ایک ادب و احترام کا رشتہ تھا. آغا صاحب فلاں مت کے لیے اتنی رقم چاہیے، گئے جتنی مانگی تھی دے دی، یا نہیں تھی کہا کہ ابھی نہیں ہے بعد میں دے دیں گے، یہ ابھی فی الحال نہیں ہے بعد میں آ جائیے گا. کبھی یعنی نہ نہیں کیا، منع نہیں کیا. یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں. حتیٰ کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک دفعہ آپ پر एक कातलाना हमला भी होता है, फिर उसके बाद दोस्त जमा होते हैं संजीदगी के साथ और दोस्तों की ज़िम्मेदारी लगाई जाती है कि वो उनके साथ आएँ। तो कुछ दोस्तों ने जो है वो चाहा कि असलाह भी लिया जाए, तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने पैसे भी दिए उस चीज़ के, और एक मरतबा ने कई मरतबा दिए ताकि उनकी हिफाजत के लिए या कौमियात के लिए जो है वो असलाह भी लिया जाए, उसको लाइसेंस बनवाया जाए। अलगर्ज ये कि कानूनी कार्रवाई, कानूनी रास्ता जो वो अख्तियार कर सकते थे किया उन्होंने। अखलाकियात के ज़िम्न माल इमाम को ख़र्च करने में बहुत अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा हसास थे। मोटरसाइकिल से कहते थे आ जाओ ले जाओ मुझे, या ख़ुद टैक्सी करके, उस ज़माने वो एक ही टैक्सी, आज का तो ऊबर करीम और दूसरी कस्म की टैक्सीज हैं, लेकिन उस ज़माने वही काली टैक्सी और पीली छत वाली टैक्सियाँ होती थी। तो उन्हें पता होता था कि फ़लाँ जगह जाने में कितना पैसा है, तो कहते थे जो सबसे कम रेट हो ना वो लेकर आना, चाहे दो चार मिनट लेट हो जाए, लेकिन फिर भी वो इतना मार्जिन रखते थे कि वक्त से पहले जो है वो वक्त मुकर्रा पर दर्स के मुकाम पे मौजूद होते थे। मैंने अर्ज़ किया कि सख्त गर्मी हो आगा साहब मौजूद हैं, सख्त सर्दी हो आगा साहब मौजूद हैं, रात का अंधेरा हो आगा साहब मौजूद हैं। अलगर्ज ये कि इस तरीके से आगा साहब जो थे वो अमल करते थे, किसी से कोई तवक्को नहीं थी, किसी के लिए कोई नहीं था कि उन्होंने रेड कारपेट बिछाओ, तालियां बजाओ, इस्तकबाल करो, नारे लगाओ, नहीं। आए दर्जिया चाय पी और उसके बाद उठ के चले गए। क्योंकि हम उस ज़माने में आगा साहब के इरफानी मकामात को नहीं समझते थे, लिहाजा अब जब हमने शहीद मुतहरी को पढ़ा और इल्म इरफान को पढ़ा और फिर उनकी तशरीह की और उनके दुरूस दी, तो उस वक्त हमें समझ में आया कि ये शख्स कितना डूबा हुआ होता था खुदा में, कितना मजजूब होता था। आरिफ के हालात में जो जो, जो लिखा गया है वो यही है कि वो डूब जाता है, उसके अंदर दरहक एक ऐसी कशिश पैदा हो जाती है कि वो डूब जाता है। बाज़ औक़ात होता था नमाज ज़ुहर के बाद बैठे हुए आगा साहब और असल इस दुनिया में नहीं होते थे, असल डूब जाते थे। असल एक दफ़ा अब हमें तो नहीं पता ये कौन सी वादी में क्या हालत है करता रही है, हम आए इस्तखारा के लिए, कोई मदद के लिए, कोई किसी काम के लिए, अब आगा साहब बैठे हुए, आगा साहब किसी और दुनिया में। दो तीन मिनट ऐसा वो सवाल किया था, दो तीन मिनट गुजर गया। बाज़ औक़ात हुआ कि आगा साहब इतने मजजूब होते थे कि एक आध दफ़ा हुआ कि हम उठ के आ गए कि आगा साहब को डिस्टर्ब नहीं करें, बाज़ औक़ात वो मुतवज्जे होते थे और फिर जो है वहाँ से आते थे। तो वो इरफानी कैफियात कि जिसको हमने अलग से कलम बंद किया है और वो यूट्यूब पर मौजूद है, उस चीज़ को समझने से अंदाज़ा होता है कि वो शख्स किस मुकाम पे था। और मैंने कहा इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ क्या है, तरबियत है आका शरीयत की, खलूस है आपका, इखलास है, इमाम खुमैनी से इश्क है और ख़ुदा से लौ लगाना है। इमाम खुमैनी से इश्क ने आगा जाफ़र साहब को मौलम अखलाक व इरफान बनाया। आपकी नमाज, आपका क़ुरान, फारिग वक्त में मैंने कहा यह कुरान पढ़ते देखा, यह नमाज पढ़ते देखा, यह गौर फिक्र करते देखा, गए हैं आगा साहब बैठे हुए अपने ख़ास अंदाज़ में और गौर फिक्र कर रहे हैं, यह नमाज़ पढ़ रहे हैं। उन्हें पता था कि लोग मामूलन आते हैं तो आप ऐसे मुकाम पे खड़े होते थे कि वहाँ पर दो तीन सब बन सकें। कई दम हुआ कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि मुस्तैब नमाज है या वाजिब नमाज है, उन्होंने हाथ से ऐसे करके हल्के से इशारा कर दिया आ जाइए, ये वाजिब नमाज है, शरीक हो गए। उसके बाद नमाज तमाम हुई तो वो बिस्कुट या कोई खुश्क मेवा जो था ना वो दिया जाता था, वो बड़े शौक़ से लोग तनावुल फरमाते थे और बड़ा इंतज़ार रहता था उसका कि क्या दी जाएगी। ईद पर ईदी दी देते थे, सिक्के ख़ास तौर पर दिए जाते थे। अलगर्जी के आगा साहब की ज़िंदगी जो थी वो जैसे पहले दिन थी वैसे ही थी, वही इमाम खुमैनी की वही पुरानी तस्वीर जो आका शरीफ के ज़माने से लगी थी वही आपकी हयात के आखिरी दिनों तक लगी रही है, वही तख्त वही गद्दा जिस पर आप बैठ के दर्ज देते थे। अलगर्दी के कोई भी चीज़ उसमें इशराफियत, तजम्मुल, गराई, ऐश نام و نمود، ریا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل سادے ہوتے ہیں، ڈوب جاتے تھے. آپ کی نماز ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا، واقعا لذت محسوس ہوتی تھی. وہ آواز، وہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا. آغا صاحب کی نماز بہت طولانی ہوتی تھی، بہت عرفانی اور بہت طولانی. لیکن ایک دفعہ انچولی میں ہم نے ایک مدرسہ بنایا تھا آغا صاحب کی سرپرستی میں، ہمارے کچھ دوست تھے انہوں نے، اس میں ہم بھی شامل تھے. مدرسہ محمود تقوی شہید جو ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہوئے تھے، ان کے نام پہ مدرسہ بنایا تھا. بچوں کو قرآن کی تعلیم اور دوسری چیزیں دی جاتی تھیں، تعلیم دی جاتی تھی، اور پھر وہاں پہ آغا صاحب کا درس بھی ہوتا تھا. تو ایک درس کے بعد انچولی کے علاقے میں آپ نے، وی سی آر کا زمانہ تھا، امام خمینی کی نماز کی ویڈیو آئی تھی. تو ہم نے کہا کہ جناب دکھائی جائے گی. وہ پہلی نماز آغا صاحب نے خود دیکھی ہے، نماز مغرب و عشاء جو ماہ رمضان کی ہے، امام خمینی کی بہت مشہور ایک ہی نماز ان کی بہت مشہور و معروف ہوئی ہے. بقیہ ایک دو نمازیں اور ہیں امام خمینی کی جو اسپتال کی ہیں، اور ایک نماز ہے وہ بھی کلپ کی صورت میں بہت کم دیکھی گئی ہے، تصویریں ہیں، وہ ہے فرانس کی کہ باغ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ وہ نماز تھی مغرب عشاء جو آغا صاحب نے دیکھا، بالکل ٹی وی کے بہت قریب ہو کر، بالکل غور سے اس طرح کر کے آغا صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، اس طرح دیکھ رہے تھے. یعنی لگ رہا تھا یہ شخص ڈوب گیا ہے. پھر کہہ لیں گے اتنی مختصر نماز، اتنی توجہ. اور پھر جہاں تک مجھے یاد ہے شاید بعد میں بھی انہوں نے دیکھا دو تین مرتبہ، اس نے اسی محفل میں یا اس کے بعد امام خمینی، بہرحال اس کو دیکھا کہ کس طرح امام خمینی ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو ادا کر رہے ہیں. اس نماز کے بعد پھر آغا صاحب نے اپنی نماز کو قدر مختصر کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک اس میں ایک جو ہے ایک ٹھہراؤ سا آیا، ٹھہراؤ ایمان میں کہ وقت جو ہے تھوڑا سا کم ہوا. وہیلا آغا صاحب کی نماز بہت ایک عارفانہ طولانی ہوتی تھی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح آیت اللہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز طولانی ہوتی تھی، اسی طرح آغا جعفر صاحب کی بھی طولانی ہوتی تھی. الغرض یہ کہ یہ استاد محترم کی زندگی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اجتماعیت سے یہ غافل نہیں ہے، معاشرہ سازی سے غافل نہیں ہے، تربیت سے غافل نہیں ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں، کورنگی ہو، نارتھ کراچی ہو، انچولی ہو، عباس ٹاؤن ہو، مارٹن روڈ ہو، کھار ادر ہو، ٹھیک ہے نا، کراچی کے بڑے بڑے علاقوں میں، شاہ فیصل کالونی ہو، ملیر ہو، جعفر طیار ہو، الغرض یہ کہ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مختلف علاقوں میں آپ نے دروس دیے ہیں. یعنی ہر دن تقریباً سوائے جہاں تک مجھے یاد ہے جمعہ اور ہفتے کے، ظہر عصر کی نماز کے بعد 3-4 بجے کے قریب، اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھا کے فارغ ہوتے تھے، پھر جاتے تھے وہاں سے. یہ انداز تھا آپ کا، تربیت سے کبھی غافل نہیں ہوئے. قائد شہید سے پوچھا کیا کریں، قائد شہید نے کہا تربیت. خود قائد شہید سے جو ملاقات رہی ہے شہید حسینی کی، تو انہوں نے پوچھا کہ، بہرحال عارف جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کون ہے. انہوں نے پوچھا آپ نے امام خمینی کی کتابیں پڑھی ہیں؟ شہید حسینی نے کہا کہ ہاں، ان کی ساری کتابیں عرفانی ہیں. یہ نقطہ وصل تھا دونوں کا، دونوں عرفانی. شہید حسینی اعلیٰ ترین عرفانی درجات کے مالک تھے. آغا صاحب پہچان گئے، وہ آغا صاحب کو پہچان گئے. اصل کوئی دورہ قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کراچی آئیں اور مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کے گھر تشریف نہ لائیں، ہو نہیں سکتا تھا. مجھے یاد ہے انچولی میں پیر کے دن درس ہوتا تھا، نقوی صاحب مرحوم کیا، خدا ان کے رحمت کرے، وہ بھی آقا شریعت کے دروس میں شریک ہوتے رہے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ آقا صاحب بہت تیزی سے اندر آئے نا، ہم سب انتظار کر رہے ہیں، قائد آ گئے، اس طرح کہا آقا صاحب نے. ہم قائد شہید آ گئے، ہم سب دوڑے، دیکھا قائد شہید جو ہے وہ گاڑی کی اگلی والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور کے برابر والی. ہم نے کہا سب آئیے نا آئیے نا. آواز نہیں ہمیں جانا ہے. قائد شہید کا جو شیریں لہجہ تھا, ہم آغا صاحب کو پہنچانا ہے. یہ عشق تھا قائد شہید سے کہ ہمیشہ قائد کہہ کے مخاطب ہوتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. وہ بھی امت کا باپ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد کا انتقال ہوا 1981 میں. بہت چھوٹا تھا میں, شاید 8th class میں ہوں گا. میں نے گریا نہیں کیا, شاید مجھے نہیں آتا تھا گریا کرنا, شاید مجھے یتیمی کا پتہ نہیں تھا. لیکن جب قائد شہید کی شہادت ہوئی میں بلک بلک کے رو جاؤں. لگ رہا تھا یتیم ہو گیا. آغا صاحب کی علالت کے آخری دنوں میں, آپ کے ایام کے آخری دنوں میں کبھی کبھی جب آنا ہوتا تھا انتہائی کمزور و نحیف ہو گئے تھے. ہاتھ میں راشہ پیدا ہو گیا تھا, بول نہیں سکتے تھے. لیکن یہ امت کا شفیق باپ لکھ کر جو ہے لوگوں کی وصیت و رہنمائی کرتا تھا. بعض اوقات نماز نہیں پڑھا پاتے تھے لیکن باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے. لوگ آئیں گے سوال کریں گے بیٹے کے ذریعے سے کسی اور کے ذریعے سے. بہت ہلکی آواز میں بولتے تھے, کان لے جا کے سننا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی ہدایت, اس وقت بھی ارشاد, اس وقت بھی نصیحت. یہ ہے خاصان خدا کا کردار. الغرضی کے ہم حوضِ علمِ قم میں تھے زیر تعلیم جب ہمیں ان کی خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. یقین کیجئے کہ بہت سخت تھا ایک شفیق باپ کو, ایک استاد کو جس نے پیار و محبت سے ہماری تربیت کی ہو, اپنے شاگردوں کی. بہت سخت تھا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اجتماعیت سے غافل نہیں تھے, تربیت سے غافل نہیں تھے. اس زمانے میں آئی ایس او کے نوجوان ایک نمائندہ تنظیم تھی, آج بھی ہے. اس کی تربیت کے لیے جہاں تک جتنا ہو سکے, یوم حسین ہے, یوم مصطفیٰ ہو, کوئی پروگرام ہو, کوئی مظاہرہ ہو, آغا جعفر نقوی صاحب صف اول میں نظر آتے تھے. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پتہ چل جائے آغا صاحب کو کوئی مظاہرہ ہو رہا یوم القدس کا ریگل پر, کوئی اور کفن پوچھ مظاہرہ ہوا, اور دیگر مظاہرے ہوئے, آغا صاحب خود پہنچے. میں خطاب کیا یوم القدس سے, وہیں سے اترے اور بس میں سوار ہو گئے. بعض اوقات بس سے اتارا, ہم نے آغا صاحب کہاں جا رہے ہیں. بعض اوقات ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے, سوار ہو گئے, کہیں کوئی گزن نہ پہنچا, نقصان نہ پہنچا. امام حسین علیہ السلام سے ایک خاص عقیدت و محبت تھی, اہل بیت علیہ السلام سے. میزان الحکمہ جو احادیث کا ایک مجموعہ ہے, اللہ ریشہری نے مرتب کیا ہے, اس کی تلاوت فرماتے تھے, تحف العقول کی تلاوت فرماتے تھے. علم دوستی اتنی تھی کہ نشر کرنا چاہتے تھے. یہی تحف العقول کے کئی دروس آغا جعفر نقوی صاحب نے کیا کیا کہ ہم نے نارتھ کراچی کے کچھ دوست ہیں, انہوں نے ہم نے ایک ٹیپ ریکارڈ کہیں سے لائے اور وہ دبا دیتے تھے, ریکارڈ کرتے تھے. آغا صاحب بالکل برابر میں ہوتا تھا, ایک چھوٹی ٹیبل ہوتی تھی لکڑی کی, اس کے بعد پانی کا کولر ہوتا تھا, تو دونوں کے درمیان ایک ٹیبل تھی, وہاں رکھ دیتے. اور آغا صاحب بالکل اس سے لگ کے آہستہ آہستہ کتاب سے اس کو جو ہے ترجمہ کرتے تھے, پھر رک جاتے تھے, پڑھتے تھے, پھر اشارہ کرتے تھے, پھر ہم جو ہے اس کو اور پھر اس کو لکھ لیا کرتے تھے, پھر کتابیں شروع. یہ ہے علم دوستی. امام خمینی کے سر الصلات کا ترجمہ آغا صاحب نے اسی طرح کیا ہے. کچھ مباحث کا چہل حدیث کی, کچھ احادیث کی شرح جو ہے وہ آغا صاحب نے کی ہے. میرے اپنا خیال 10 سے 15 احادیث کی ترجمہ و تفسیر آغا صاحب نے بیان کی ہے. آیت اللہ خامنائی کی پہلی کتاب نماز کی گہرائی جو ہے شرفائی نماز, اس کا اصلی نام تھا, وہ آغا صاحب نے کی ہے. وہ بھی اسی طرح ہوا. ایک ہمارے دوست آئی ایس او کے تھے نارتھ کراچی یونٹ کے, ریحان, خدا ان کی مغفرت فرمائے, وہ اور دوسرے دوستوں نے, اور بھی کچھ دوست ہیں جن کے نام میں بھول گیا, مرحوم مشرف بھائی ہوتے تھے, اور بھی لوگ, یہ سب کیا تھے, یہ انہوں نے جو ہے کیا. الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ خوشی ہے کہ امام خمینی کی پہلی کتاب چہل الحدیث اخلاقی کتاب, اس کا پہلا درس وہ اسی طرح ریکارڈ ہوا, اس کو لکھا گیا, اس کی نوک پلک بندہ حقیر نے درست کی, دوسرے لوگوں نے معاونت کی اور اس کی کتابت میں نے خود کروائی. اخبار جنگ کے ایک بہت ہی محمد حسین صاحب انچولی میں ہوتے تھے, کاتب تھے بہت ہی, انہوں نے اس کی کتابت کی. ایک ہمارے بہت ہی محترم معزز دوست ہیں, انہوں نے اس کا سرورق ہمیں دیا, امام خمینی کی وہ مشہور معروف تصویر کہ جس میں امام خمینی ٹوپی لگائے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, چشمہ لگا ہوا ہے. تو وہ بھی نسخہ کسی کے پاس ہو تو وہ ہمیں مرحمت فرمائے, وہ پرانی کتابیں. اس کے بعد جو ہے نماز کی گہرائیاں, یہ دو کتابیں ایسی تھیں جو اول سے آخر تک لکھی بھی گئی ہیں, بندہ حقیر نے اس کی نوک پلک بھی کی ہے, اس کی کمپوزنگ بھی کرائی ہے, اس کی پرنٹنگ بھی میں نے خود کرائی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے. اور پھر جب آغا صاحب کو پیش کرتے تھے تو آغا صاحب پھر خوش ہوتے تھے. یہ علم دوستی تھی. شروع انقلاب میں کراچی آرٹس کونسل میں نمائش لگی تھی خانہ فرنگ کی جانب سے غالباً, تو اس وقت دلاور شہید جو واقعاً اس میں بمسمہ دلاور تھا, شجاع تھا, دلیر تھا, بہت دلیر تھا, بہت دلیر تھا, بہت شجاع تھا, جس نے برات مشرکین کے مظاہروں میں بھی شرکت کی تھی جب جو ہے امام خمینی نے کہا تھا اور یہاں سے پاکستان سے کچھ افراد گئے تھے, تو وہاں پہ جو ہے وہ آئے, انہوں نے کہا کہ صاحب وہ نمائش لگی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ دوست مل کے آغا صاحب کے ساتھ گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ کتابیں لینی شروع کی, امام خمینی کی کتابیں جمع کرنے شروع کی, خریدا. آیت اللہ احمد فہری جو شام میں پہلے حوض امام کے انچارج تھے, پھر ان کا انتقال ہو گیا, مرحوم ہو گیا, خدا رحمت کرے, انہوں نے امام خمینی کی چار احادیث کی شرح جو ہے نا وہ لکھی تھی. آغا صاحب نے فوراً سے وہ کتاب لی, ایک خاص انداز ہوتا تھا آغا صاحب کا, یعنی یہ لذت جب حاصل کرتے تھے کیا کہنے, یہ کیا کہنے, سبحان اللہ, تو نہیں ان کا ایک خاص انداز, ایک صدا ہوتی تھی جس کو ان کے شاگرد جو ہے بڑی ایک شیرینی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے تھے. تو وہ چہل حدیث وہاں سے آغا صاحب نے اسٹارٹ کی. پھر جامعۃ الاطہر مولانا جانیل صاحب نے سلسلہ شروع کیا ڈملوٹی میں, تو انہوں نے وہاں پہ کچھ کلاسیں رکھیں, تو آغا صاحب وہاں پر بھی آ کے چہل حدیث کے درس سے اخلاق میں جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے اور بار بار جو ہے نا وہی ایک لذت لیتے تھے, اور خاص طور پہ وہ چہل حدیث کا جو حصہ تھا وہ سنتے, تو سننے کے بعد پھر چلے جاتے نماز کی تیاری کرتے تھے. الغرض یہ کہ آغا صاحب کی جو زندگی تھی بہت ہی خدائی زندگی تھی, اجتماعیت سے, ظلم ستیزی سے, معاشرہ سازی سے کبھی بھی آپ دور نہیں رہے. دیکھنے میں آتا جو عرفان میں آ جاتا ہے وہ معاشرے سے دور ہو جاتا ہے, منزوی ہو جاتا ہے, گوشہ نشین ہو جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, لیکن آغا صاحب ایسے نہیں تھے بالکل بھی, بلکہ وہ در حقیقت کیا ہے کہ اس طریقے سے یعنی عاشق و دل دادا تھے کہ تربیت کرنا چاہتے تھے, آئیس بچوں کے ساتھ وقت دینا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, وہ کوئی دعوت بلا رہے ہیں بہت جانا ہے, الغرض یہ کہ اس تربیت کے انداز کو انہوں نے باقی رکھا, دست سے شفقت ہمارے سروں پہ رکھا. شہید حسینی کے آپ بہت بڑے ناصر رہے, ان کے مددگار رہے, جہاں پر بھی قائد شہید نے جو ہے وہ بلایا آپ حاضر رہے, جو کال قائد شہید نے دی تھی اسلام آباد کے لیے اس کے لیے بھی آپ نے کہا کہ ہم حاضر ہیں. بہرحال پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ اور مختلف افراد آئیں اور واقعہ ذکر کریں, میں بہت ہی مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت تفصیل ہے لیکن سب تفصیل نہیں بتا سکتا, اس کے لیے ایک الگ دستاویزی فلم تیار ہونی چاہیے ڈاکیومنٹری کے جس میں جو ہے ان کی جزیات کو بیان کیا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم آہستہ آہستہ ان کے جمعے کے درس میں جانے لگے, پھر ان کے ظہر کی نماز میں جانے لگے, اور اس زمانے میں چونکہ کماتے نہیں تھے تو एक हमारे दोस्त, उनके पास एक मोटरसाइकिल होती थी, तो दो तीन दोस्त मिल के चंदा करके पेट्रोल डलवाते थे और फिर वो जाते थे। और बाज़ औक़ात होता था करीमाबाद का पुल होता था, पहले अलम था वहाँ पे और करीमाबाद का पुल था, तो वहाँ से वापसी में जो है पेट्रोल ख़त्म हो जाता था और फिर रिज़र्व लगा कि उसको लिटा के जो है वो बड़ी मुश्किल से पहुँचा करते थे। यानी इस कस्म के हालात थे। फिर आगा साहब ने जब तवज्जो देखी तो हम दो तीन दोस्त होते थे, वो मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि हक तलफ़ी ना हो किसी की, पहले नाम लेने मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि कुछ लोग कहे कि हमारा नाम लिया, कुछ लोग कहे कि हमारा नाम नहीं लिया, इस बिना पे। तो हम सुबह सुबह छुट्टियाँ होती थी इंटर के बाद, तो हमने कहा आगा साहब हम आना चाहते हैं, आइए बिल्कुल आइए बिल्कुल आइए। तो उनका घर के बराबर में एक छोटा सा हिस्सा था जो ऊपर जाने वालों के लिए था, वहीं से आपका पीछे एक छोटा सा स्टोर नुमा कमरा था, ये छोटा कमरा था, वहाँ पे फिर आप जो है हमें बुला लेते थे और वहाँ बैठ के जो है ना वो चाय भी पिलाते थे सुबह की मज़ेदार दूध पत्ती, और दर्स भी अलखिलाफ़ा वल विलाया इमाम खुमैनी की किताब से कुछ जुमले जो है वो आपने वहाँ पर कुछ सफ़े या कुछ हिस्से जो है उसको बार बार उसकी तशरीह की है, सर सलात इमाम खुमैनी की तशरीह की है। अलगर्दी की ये इल्म दोस्ती, ये शागिर्द परवरी, ये तरबियत, ये माशरा सादी, ये उम्मत सादी, ये जुल्म सदीदी, ये सब उसके इरफान के ताबे था। ऐसा नहीं है कि उनका इरफान कोई और किसी और दुनिया का खलाई मखलूक का इरफान हो, नहीं, वो इरफान जो माशरे से जोड़े, जो उम्मत को करीब करे, जो दुख देखने पे मजबूर करे। यही वजह है कि किसी की परेशानी आपसे नहीं देखी जाती थी, किसी का दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। इमाम खुमैनी के कलाम के शारह रहे, शराह करते रहे, शहीद हुसैनी के मददगार बने, आपकी तफसीर कुरान, आपका दर्स अहादीस, आज तक उसके कई जुमले, कई उसके एपिसोड जो है वो हमें याद है। आपकी बेहतरीन तफसीर कुरान जो है वो तफसीर सूरह यूसुफ़ है, उसके कई जुमले जो है वो आज तक याद हैं, कल्ब में उतरे हुए हैं वो जुमले। हई तलका जुलेखा तुम्हारी कहेगी, ये सब तुम्हारे लिए, आओ। कई जुमलों की और कई आयात की इरफानी तफसीर जो आगा साहब ने की है ना, उससे पहले किसी ने नहीं की, ना उसके बाद सुनने को मिली। दिल पे नक्श है, तवज्जो कीजिएगा। और किस चाहत से, किस मोहब्बत से नौजवानों को नसीहत करना, नौजवानों को समझाना। मैंने बताया असर व सलात और दूसरे और अफा की किताबों का मुतालिया और उनको बयान करना। फिर इमाम खुमैनी का वसीयतनामा, इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद उसको आपने कई मरतबा शराह की है उसकी, और उसको बयान किया है, दर्स में पहुँच जाते थे मज़रत चाहता हूँ, उसको बयान करते थे। इमाम खुमैनी के वसीयतनामे गुफ्तगू हो रही है, इमाम खुमैनी के इंतकाल के दिन उनकी जो कैफियत थी, शहीद हुसैनी की शहादत पर उनका जो गिरिया था वो देखने के काबिल था। कुछ लोग बाबुल इल्म जमा हो रहे थे, लेकिन बाद में अज़ाख़ाने ज़हरा में लोग जमा हुए, वहाँ पे आपने शहीद हुसैनी की शहादत पर जो मसाइब पढ़े हैं वो मरसिया पढ़ा है जो इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास के जनाजे में पढ़ा था। ए अब्बास, इंशाल्लाह वो आखिर में अर्ज़ करूँगा। अलगर्ज ये कि 5 अगस्त जुमे का दिन था 1988, मगरब के वक्त बारिश हो गई, शदीद बारिश। उसके बाद जो है वो दर्स दिया आपने, आपकी हालत इंतहा गैर थी। उरफा का दर्द जो है ना वो बड़ा अजीब होता है, उरफा से अगर आरिफ भी छड़ जाए ना वो उसकी मौत होती है। आगा साहब शहीद हुसैन को अच्छी तरह जानते थे, वो भी जानते थे, लिहाजा वो जो दर्द था ना वो आपके बयान में नज़र आया। बार बार कहते थे तुम कितनी इंजेक्शन लगवाओगे, तुम कितने एड़ियाँ रगड़ के मरोगे। शाह شہادت کے لیے تو یہ شہادت کا شوق اتنا تھا غضب میں، تصور کیجئے ہر لمحے پہ شہادت کا شوق تھا، خدا ان کو شہدا کر بلا کہ ذات محسوس کرے. الغرض یہ کہ اعصاب کی شخصیت ایک عجیب شخصیت ہے، عرفانی، اخلاقی، دینی، تربیتی، اجتماعی، انفرادی، ہر پہلو سے بے نظیر اور بے مثل شخصیت. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، خدا کا سلام ہو، خدا کا درود ہو، خدا کی رحمت و برکتیں ہوں. یقیناً اس کے فراق میں آج 2003 سے 2020 ہو گئے، 17 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. یقیناً آج ان کی شخصیت، ان کی سادہ زیستی، ان کا اخلاق، ان کا کردار بعض وقت مجسم آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. ان کی مسکراہٹ، ان کا مسکرا کے دیکھنا، وہ سب نگاہوں کے سامنے ہیں. ان کے جملے، ان کی آوازیں آج بھی کانوں میں ہیں، آج بھی کانوں میں ہیں. مجھ حقیر کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے دن و رات گزارے ہیں، جنہوں نے برسوں ان کی شاگردگی کی ہے، جنہوں نے ان سے کسب فیض کیا ہے. ہم وہ نالائق شاگرد تھے جو کچھ حاصل نہ کر سکے سوائے زیاری زیارت کے. ہم نفس و شیطان کی قید میں گرفتار انسان ہیں جو اپنے استاد کو کھو چکے ہیں اور اس کو اس کسب فیض نہیں کر سکے. لیکن جنہوں نے کسب فیض کیا ہے، جنہوں نے حاصل کیا ہے، ان کے کئی شاگرد جو ہیں وہ درجہ شہادت فائز ہو چکے ہیں. ان کے کئی شاگرد دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز اور انجینئرز کے شعبوں سے وابستہ ہے. ان کے چاہنے والے کراچی میں، پاکستان میں، مختلف جگہ پر موجود ہیں. ہم سب پر قرض ہے ان کا کہ ان کی شخصیت کے چھپے ہوئے رازوں کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کی تعلیمات کو پہنچائیں. آئیے اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیجئے جہاں تک ہو سکے. ایک کام انٹرویوز کے ابتدائی طور پہ ہوا ہے، اسے کمپائل کیا جا رہا ہے. الغرض یہ کہ یہ عظیم استاد، یہ عظیم نعمت ہمارے درمیان نہیں. جب بھی تصویر دیکھتے ہیں وہ منظر، وہ کمرہ، وہ درس، وہ قرآن، مجھے اچھی طرح یاد ہے مقبول کے انتقال کے بعد جہاں مقبول بیٹھا کرتے تھے حسینی جماران میں، وہ کرسی دکھائی جاتی تھی، اس کے قریب پھول رکھے ہوتے تھے. آغا صاحب کے انتقال کے بعد جب پہلی دفعہ گئے ہیں تو وہ جگہ خالی پائی، یقین کیجئے دل پھٹتا تھا. یہاں ایک الہی انسان بیٹھتا تھا، خدائی انسان، نورانی انسان، عاشق اہل بیت، عاشق امام زمانہ. امام حسین سے آپ کا عشق، آپ کی محبت، مجالس کو خاص طور پر اہمیت دینا، عشرے پڑھنا، اور عشروں میں آپ کا انداز ایک الگ ہوتا تھا، درس میں آپ کا انداز الگ ہوتا تھا، لیکن مجالس میں آپ کا ایک انداز ایک الگ ہوتا تھا. بڑی بڑی فلسفی عرفانی باتوں کو بہت ہی آسان زبان بیان کرتے تھے. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. یقیناً ان کی روح بہت اعلیٰ مقام پہ ہوگی. خداوند عالم ہمیں ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک دفعہ پھر ان کے گھر والوں کی خدمت میں تعزیت عرض ہے، بیٹے بیٹیوں کی خدمت میں، ان کے تمام شاگردوں کی خدمت میں کہ جو اس وقت موجود ہیں اور دنیا بھر میں ان کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. کہ خدا ان کے درجات کو میں بلندی عطا فرمائے. انہیں امام خمینی کے ساتھ امام حسین کے عاشقوں میں قرار دے اور ہم سب کو ان کی شفا سے بہرہ مند فرمائے. استاد کی شفاعت شاگرد کے لیے، مومن کی شفاعت دوسرے مومن کے لیے. قائد شہید کی شہادت جب ہوئی ہے آپ کا گریہ دیکھنے والا تھا۔ صبح صبح کا وقت جب یہ خبر ملی ہے ہم سب ادا خان زہرا آ گئے تھے۔ اس سرمئی کلر کی شیروانی، وہ معمولی سے جوتے، وہ پاجامہ کرتا، وہ نورانی چہرے پر کالی ریش اور جناح کیپ، جب آپ کو خطاب کا موقع ملا کہا کہ عباس کے لاشے پر حسین جب آئے میں وہ جملے نہیں بول سکتا، وہ کیفیت کیا تھی ایک دوست کی دوست کے فراق میں، وہ کیفیت نہیں بول سکتا، وہ جملے نہیں بول سکتا۔ عباس کے لاشے پہ آئے اور کہا، عباس کے لاشے کو دیکھ کے کہا کہ اے عباس کچھ آنکھیں وہ تھیں، خیام کی طرف دیکھا کہ آنکھیں کچھ وہ تھیں جو اب چین سے سوتی تھیں اب تک، کہ عباس زندہ ہے مگر اب ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، اور دشمن کی طرف دیکھ کے کہا عباس کچھ آنکھیں وہ تھیں جو خوف سے نہ سوتی تھیں، آج وہ بہت سکون سے سوئے گی۔ یقیناً اہل خانہ کے لیے، یقیناً شاگردوں کے لیے، یقیناً قریبی ترین افراد کے لیے بہت سخت ہے ایسے عظیم تحفہ الہی کا چھوڑ جانا، لیکن یہ حکمت الہی ہے، خود کوشش کریں۔ تو اللہ اس وقت کا واسطہ، جب بہن نے اپنے بھائی کو چلے زیر میاں سے دیکھا، دیکھا شمر فجال سن علی صدر ہی، شمر نے اپنے نجس قدموں کو سینے حسین پہ رکھا ہوا، سرخا دیا چلی، بہن کو بھائی نظر نہ آیا، ایک دفعہ دوڑ کر تلے زیر میں سے اتری، خیام میں پہنچی اور کہ بیٹے سید سجاد یہ کیسی آندھی ہے، کپو پی مظر پردہ ہٹائیے۔ پردہ ہٹایا، السلام علیکم یا عبد اللہ، کہا کہ بیٹا میرا بھائی نظر نہیں آ رہا، کہا پھوپھی اما بابا کی زیارت زمین میں نہیں روکنے سے، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجوا سے محمد علی محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، خداوندہ تجوا سے محمد علی محمد کا ہمارے استاد کے درجات بلندی عطا فرما، اس کو امام العارفین، امام المتقین، امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ محشور فرما، امام خمینی کو امام علی کے ساتھ محشور فرما، ان کے شاگردوں کو جو اس دنیا میں نہیں ان کو محشور فرما۔ خداوندہ ہم سب کو ان کے مواعظ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی اس کی طرف جو اشاعت کریں تو خداوندہ ہمیں ان کے مواعظ حسنہ کو جمع آوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رہبر انقلاب حسن نصر آیت اللہ جو مسیح ثانی اور تمام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سب قرب دائیں فرما، مملکت اسلامی کی حفاظت فرما، نظام اسلامی کی حفاظت فرما، دشمن دین و عزداری پاکستان کو نصر نابود فرما، عالم کفر کو نصر نابود فرما، انسانیت کے ہدایت کے لیے حضرت امام زمانے کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصاف و عوام میں شریک فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد علی محمد پر ہو، اور ہمیں شہادت کی سرخ موت کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں شرف یابی کا موقع عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص. توجہ کے ساتھ استاد محترم مولانا سید آغا جعفر نقوی صاحب، آقا شریعت مرحوم حضرت امام خمینی قائد شہید اور تمام علماء حق کے لیے تلاوت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے.